بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, جمعۃ المبارک 9 مارچ سن 2001, مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے قیام اسلام کا دو نکاتی لائحہ عمل کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا, خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. امين يا رب العالمين. حضرات, اس مسجد میں جمعہ کا خطاب کرتے ہوئے مجھے تقریبا 24 برس ہو گئے ہیں. ظاہر بات ہے, اس پورے عرصے کے دوران جو میرا دینی فکر ہے وہ بار بار مختلف عنوانات کے تحت مختلف ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آیا ہے. آج میں پھر اسے انالائز کر رہا ہوں کہ میرے دینی فکر کے 3 گوشے ہیں. پہلا گوشہ یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر جو ملت اسلامیہ ہے, جس کا تعلق کسی خاص ملک سے, کسی خاص علاقے سے, کسی خاص نسل سے نہیں, عالمی ملت اسلامیہ, اس کے اعتبار سے میری رائے یہ ہے کہ اس وقت یہ ملت اسلامیہ, یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے عذاب کے شکنجے میں ہے. بات بڑی سخت ہے, لیکن یہ کہ میں پورے دلائل کے ساتھ, پورے شواہد کے ساتھ بار بار یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. یہ وہی عذاب ہے جو ہم سے پہلے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر آیا تھا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. حالانکہ اگر ہمارے بارے میں قرآن میں 2 جگہ آیا ہے, کنتم خیر امتٍ اخرجت للناس, خیر امت ہمیں قرار دیا گیا اور امت وسط قرار دیا گیا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو سابقہ امت کے لیے 3 جگہ پر آیا ہے, 2 جگہ پر تو صرف سورہ بقرہ میں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل, یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا, میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. لیکن وہی امت پھر ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ, وہ ملعون قرار پائی, مغضوب علیہم قرار پائی, اس پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی, اللہ کے عذاب میں گر گئی تھی. بین ہی یہ معاملہ آج ہمارا ہے. وجہ کیا ہے؟ جو امت اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حامل ہوتی ہے, اس کی شریعت کی امین ہوتی ہے, اس کے رسول کی نام لیوا ہوتی ہے, وہ اس زمین پر اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے. اب اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے, مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو, تو اللہ کی نگاہ میں کافروں سے بڑھ کر ناپسندیدہ اور مبغوض. اسی کے تحت سابقہ امت مغضوب علیہم اور ملعون, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم, لعنت ہوئی ان پر, حالانکہ وہی تھے کہ انی فضلتکم علی العالمین. اسی طرح ہم خیر امت ہو کر امت وسط ہو کر آج دنیا میں ذلیل اور خوار ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اس کے سوا کوئی نہیں. کوئی دنیاوی مادی وسائل، کوئی ہماری جد و جہد، کوئی ہماری کوشش ہمیں اس عذاب سے نہیں نکال سکتی، سوائے اس کے کہ ہم دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک میں، کم سے کم چھوٹا سا جزیرہ نہ ہو، وہ برونائی کی طرح کا کوئی جگہ نہ ہو، ملک ہو بڑا، چھٹا یا ساتواں نمبر ہے پاکستان کا دنیا میں آبادی کے اعتبار سے، سائزیبل ملک ہو، اس میں اسلام کے مکمل نظام کو قائم کر کے دنیا کے سامنے دکھا دے تاکہ ریپرزینٹ کرے اللہ کو صحیح طور پر، صحیح نمائندگی ہو جائے، پوری نوع انسانی کو دعوت دے سکے، آؤ بھائی دیکھو یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اللہ کی وہ رحمت جو کامل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ نظام جو ہے یہ عادلانہ ہے، منصفانہ ہے، اس میں کسی اعتبار سے بھی کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں ہے، کسی پر زیادتی نہیں ہے، ہر پہلو سے منصفانہ عادلانہ نظام ہے. آ کر دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اس کی برکات کا مشاہدہ کر لو. اگر ہم یہ کر سکیں تب تو گویا کہ وہ جو مس ریپرزینٹیشن ہے، جو جرم ہے ہمارا، وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم گویا کہ وہ ملک جو ہوگا وہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دے گا کہ دنیا کے سامنے وہ دعویٰ کر سکے گا کہ آؤ ہمیں دیکھو، یہاں ہم نے اسلام کو قائم کیا. یہ ہے میرے دینی فکر کا ایک گوشہ. دوسرا گوشہ اس کا تعلق ہے وطن عزیز پاکستان کے ساتھ. یہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ایک ملک ہے، یہ 1947 میں وجود میں آیا تھا. اگرچہ 1947 میں اس کے ساتھ ایک اور ٹکڑا بھی تھا مشرقی پاکستان کے نام سے، لیکن اب بہرحال وہ ایک علیحدہ ملک ہے، بنگلہ دیش بن چکا ہے، اب یہ پاکستان کے نام سے یہی ایک ٹکڑا ہے. اس کے معاملے میں بھی جان لیجئے کہ میری سوچ کیا ہے، کہ یہ تباہی کے گڑھے کے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے. جو سورہ آل عمران میں فرمایا گیا تھا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا، تم تو آگ کے ایک گڑھے کے عین کنارے تک پہنچ چکے تھے، گرا چاہتے تھے کہ اللہ نے تمہیں اسے نکال لیا اور بچا لیا. اسی کا نقشہ حضور نے ایک حدیث میں کھینچا ہے کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم اس میں گر پڑنے کے لیے بیتاب ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں گھسیٹ رہا ہوں، بچا رہا ہوں. پاکستان تباہی کے آخری کنارے کے سرے پر کھڑا ہوا ہے گڑھا جو ہے. بس سمجھیے کہ کوئی دن کی بات ہے، یا تو اللہ کی رحمت اس کو صحیح رخ پر ڈالے، ورنہ پھر یہ نسیہ منسیہ ہو جائے گا اس کی دنیا کے اندر. دنیا میں تو کہانیاں موسوم موجود ہیں، کچھ 2015 کہہ رہا ہے، کچھ 2020 کہہ رہا ہے، کوئی پاکستان نہیں ہوگا دنیا میں. بہرحال اس پر تو چونکہ بہت لمبا چوڑا مرثیہ ہر شخص کہہ سکتا ہے کس درجے ہم مشتعل ہو گئے ہیں. معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے. ہمارا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کے جو کارندے آتے ہیں ان کے گوڑے گدے پکڑنے پڑتے ہیں. اب اس کے بعد اور کیا بات ہے؟ وہ ڈھکے چھپے الفاظ نہیں، ننگے الفاظ ہیں. گوڑے اور گٹوں کو ہاتھ لگانا پڑتا IMF اور ورلڈ بینک کے لوگوں. 14 کروڑ 15 کروڑ کا ایک ملک، سلطنت خدا تھا، اور اس کا یہ حال. سیاست کی زبو حالی کا حال کیا ہے؟ اب پھر ہم اس کنارے پر آ گئے ہیں کہ دو میں سے ایک شکل ہی ممکن ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ایک مرتبہ بات کی تھی، یا تو جیسے ایوب خان نے کیا تھا اور کچھ عرصے کے بعد ضیاء الحق نے کیا تھا. وہ مسلم لیگ جو ہے، عروس ہزار داماد، وہ بڑھیا جس کے داماد ہزاروں ہیں، وہ بڑھیا، اس بڑھیا ہی کا نام لیتے بنتی ہے جس کو بھی کوئی اقتدار کا جہاں پر چسکا لگتا ہے. ایوب خان نے بھی اس بڑھیا کو دو حصوں میں تقسیم کر کے کنونشن لیگ بنا کر اور اس سے اپنی صدارت کا جو ہے وہ آزاد حاصل کر لیا پروانہ. کونسل لیگ علیحدہ ہو گئی، کنونشن لیگ علیحدہ ہو گئی. ضیاء الحق صاحب نے اسی مسلم لیگ کے اوپر ایک اور ٹھپا لگایا، جنیجو لیگ، اس سے اپنی ساری کارستانیوں کی انڈیمنیٹی لے کر کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے 8 سال میں کوئی ہمارے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، اور خاص طور پر 58B کا کہ جب چاہوں گا میں جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کا گلا دبا دوں گا اور اس کو میں کر دوں گا برخاست. تب اس نے ایک جمہوریت کا راستہ کھولا تھا. اب بھی شکل یہی نظر آ رہی ہے, اب ایک خانہ ساز مسلم لیگ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم خیال لوگ جو بھی ہے اس لیگ میں سے, وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ عروج سے ہزار داماد ہے, جو بھی یہاں پر پاکستان کا نام لینا چاہے گا اسے مسلم لیگ کا نام لینا پڑے گا, اس لیے کہ پاکستان کی خالق جماعت جس کو کہا جاتا ہے وہ مسلم لیگ ہے. لہذا جو بھی کوئی چاہے گا کہ کسی طور سے وہ پاکستان کے ساتھ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ کی لاش میں سے کوئی ایک ٹکڑا اور نکال کر اور اس سے کلوننگ کر کے, کلوننگ تو بڑی افسردہ نہیں ایک بہت عمدہ اصطلاح میں زبان پر آ گئی ہے, اسی کی لاش کے ایک ٹکڑے سے کلوننگ کر کے ایک نئی مسلم لیگ کے وجود میں لے آئے, جیسے کنونشن لیگ آئی تھی, یہ جیسے جنہیں جو لیگ آئی تھی. ایک دوسرا راستہ بھی ہے, اگر یہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر دوسرا راستہ کیا ہے, دمادم مست قلندر. ایوب خان بھی وہ سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں 68-69 میں دمادم مست قلندر اس کے خلاف ہو گیا تھا. وہ ساری جو بھی اس نے اپنے ہاتھ سے اختیارات حاصل کیے تھے وقت پڑنے پر کوئی بھی کام نہیں آ سکا. یہی حال جو ہے ضیاء الحق صاحب کا ہو گیا بعد میں, اور یہی دمادم مست قلندر جو ہے وہ بھٹو صاحب کے مقابلے میں ہو گیا تھا. تو اس اعتبار سے یا یہ شکل ہوگی یا وہ شکل ہوگی, لیکن کسی طرح کی سٹیبل سیاست جس میں کوئی ٹھہراؤ ہو, جس میں کوئی واقعتاً جو ہے جو واقعتاً سیاسی جماعتیں ہوں, آرگنائز ہوں, منظم ہوں, ان میں کارڈرز ہوں, ان کے اندر واقعی قیادت ہو. نہیں وہ تو جذباتی نام بھٹو کا چل رہا ہے تو وہ بے نظیر بھٹو, حالانکہ بھٹو کے سارے ساتھی اس کو چھوڑ گئے چلے گئے, لیکن وہ نام بھٹو کا ایک ابھی تک چلا آ رہا جذباتی طور پر. اسی طریقے سے ہمارے یہاں کوئی پارٹی تو اب نہیں رہی, مسلم لیگ جی ہے پارٹی نہیں رہی اور پیپلز پارٹی بھی اب پارٹی نہیں رہی ہے, وہ تو ایک نام ہے جس کے حوالے سے وہ تحریک کی شکل بن سکتی ہے کسی بھی وقت, لیکن یہ کہ وہ جماعت نہیں ہے. قومی یکجہتی سے ہماری محرومی کا جو عالم ہے وہ دونوں اعتبارات سے, سیاسی اعتبار سے ہم قوم نہیں رہے, قومیتوں میں تحلیل ہو گئے, جس کا سب سے بڑا نزلہ گرا ہے کالا باغ ڈیم پر. آج الارمنگ سچویشن ہے اس ملک کے اندر, انتہائی الارمنگ سچویشن ہے. آپ نے پڑھا ہوگا بی بی سی کی کہانی, کسی شخص نے جو لکھا ہے اور بی بی سی نے اس کو نشر کیا ہے کہ یہ پنجت کے مقام پر یہ دریائے سندھ جو ہے یہ سندھ ساگر کہلاتا تھا, بہت بڑا بہت چوڑا پاٹ, اور پنجاب کے پانچوں دریا جمع ہو جاتے تھے یہاں پر, لیکن اس وقت وہ بالکل خشک ہے, ایک قطرہ پانی کا اس میں نہیں ہے, اور جہاں کشتیاں چلتی تھی وہاں لوگ پیدل جو ہے بغیر اس کے کہ ان کے پاؤں بھیگے, پاؤں بھیگنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے, اور وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جا رہے ہیں. اور شاید انہوں نے لکھا کہ 168 ہے یا کتنی ہے ٹریبیوٹریز اس کی جو دریا آ کر سندھ میں ملتے ہیں, وہ 168 ندی نالے چھوٹے بڑے دریا, پانچ دریا پنجاب کے اور دریا نمالوں کتنے چھوٹے چھوٹے دریا اور بھی ہیں, پنڈی کے پاس ہے دریا سوان, بہت سے دریا آ کے ملتے ہیں, لیکن ان میں سے کسی ایک نے ایک گھونٹ پانی بھی دریائے سندھ میں نہیں ڈالا ہے, خوش اور ڈیم ہے نہیں اور ڈیم بن نہیں سکتا, کوئی اور بنے گا تو وہ تو 15 سال تو لگ جائیں گے, ابھی کئی سال تو لگیں گے اس کی فیزیبلٹی کے اندر, اس کے بعد صورتحال جو ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے. لوگ کہہ رہے ہیں بی بی سی والے نے کہا کہ 90-90 برس کے بوڑھے جو ہیں جو اس علاقے میں رہتے ہیں دریائے سندھ کے مشرقی یا مغربی یا جنوبی یا شمالی کنارے پر, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورے 90 برس میں اس دریا کو اتنا روٹھا ہوا کبھی نہیں دیکھا. ناراض ہے قومی یکجہتی کا دوسرا جنازہ نکل رہا ہے فرقہ واریت کو, جو اب باقاعدہ خانہ جنگی کی شکل کے اختیار کرنے کا خطرہ موجود ہے. ہنگو میں جو کچھ ہوا ہے, شیخوپورہ میں جو کچھ ہوا ہے, اور بار بار جو تحریک جعفریہ ہے اس کی طرف سے جو اعلانات آ رہے ہیں وہ ہم ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہتھیار نکال کر میدان میں آ جائیں, ظاہر بات ہے ان کے پیچھے بھی پورا ملک ہے, تو معمولی بات تو نہیں ہے, دنیاوی اعتبار سے معیار و مددگار تو نہیں ہے وہ, پھر اس معاشرے میں ان کے اچھے بھلے جو ہے ہاتھ پاؤں پھیلے ہوئے ہیں, فوج میں, پولیس میں, ہر جگہ پر ان کا اثر رسوخ ہے, بیوروکریسی میں ہے, اطلاعات کا تو سمجھیے کہ تقریباً پورا کا پورا شعبہ ہی گویا کہ ان کے پاس ہے. یہ صورتحال ہے, اور اس کے اوپر آن ٹاپ آف دیٹ وہی آپ کا سی ای جو ہے چیف ایگزیکٹو فرما رہا ہے کہ دشمن دانت تیز کر رہا ہے. آکاش میزائل کے کتنے تجربے کتنے دن میں ہو گئے, اور ابھی چند دنوں کے اندر اندر 9 تجربے اسے کرنے ہیں. دانت تیز کر رہا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اس دشمن نے ایک دن کے لیے بھی ہمیں تسلیم نہیں کیا ہے. وہ غالباً اپنے ہاں تاخیر کر رہا ہے, لیکن شاید اس کا خیال یہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی شاید ضرورت ہی محسوس نہ ہو, یہ خود ہی تحلیل ہو جائے. بتاشے کی طرح گھل جانے والی شے اگر کوئی ہے تو خواب خواہ اس کے اوپر ضرب لگانے کی ضرورت کیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان حالات کا اب جو میری فکر کا دوسرا حصہ, پہلا حصہ کیا تھا, عالمی ملت اسلامیہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے. وہ عرب ہوں وہ نان عرب ہوں, ان میں ظاہر بات ہے کہ عربوں کا حصہ زیادہ بڑا ہے, اس لیے کہ ان پر اللہ کا فضل بھی زیادہ بڑا ہے. ان فضلہ کان علیہ کا کبیرہ, سب سے بڑا فضل تو اللہ کا محمد الرسول اللہ پر ہوا, پھر عربوں پر ہوا جن میں سے حضور تھے اور جن کی زبان میں اللہ نے اپنے آخری کتاب نازل کی. تو عالمی سطح پر جو عذاب خداوندی ہے اس کا تو زیادہ بڑا حصہ مسلمانان عرب کے حصے میں آ رہا ہے, لیکن یہ کہ اس سلطنت خداداد پاکستان, یہ وطن عزیز پاکستان پر جو عذاب کا معاملہ ہے اس کو اب یہ سمجھیے کہ اس کا بھی اصل سبب کیا ہے, کہ ہم نے خدا سے غداری کی, بے وفائی کی, بد عہدی کی. ہمیں یہ ملک ایک معجزے کے طور پر ملا تھا, اور معجزہ صرف اس لیے ہوا تھا کہ ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. چاہے یہ نوجوانوں نے نعرہ لگایا تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی اقبال کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہونا ایک تقدیر مبرم ہے, اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے پڑ گئے تھے دور ملوکیت میں, انہیں ہٹا کر اصل اسلام کا ایک نقشہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. یہ تھا وہ جذبہ کہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں گیلوینائز کر دیا تھا تحریک پاکستان کو, ورنہ اس سے پہلے تحریک پاکستان کی کیا حیثیت تھی, وہ وڈیروں کی, خان بہادروں کی, سروں کی جماعت ہوتی تھی, عوامی کو اس کا رول تھا ہی نہیں. یہ اقبال کا خطبہ ہے 1930 کا کہ جس نے اس کو ٹرن دیا ہے, اس کے اندر احیاء اسلام کا انجیکشن لگا دیا, ورنہ اس سے پہلے وہ صرف ایک دفاعی, ایک قوم کی دفاعی جو ہے تدابیر تھی, اپنے حقوق کا کچھ نہ کچھ ہمیں تحفظ کرنا چاہیے بس. پھر قائد اعظم نے کہا ہم ایک روشنی کا مینار بنانا چاہتے ہیں عہد حاضر میں, اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کو سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اور ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب کی روایت, وہ تو چشم کشا روایت ہے, قید اپنے ڈیتھ بیڈ پر تقریباً کہا ہے انہوں نے, جبکہ بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو ڈاکٹر ریاض علی شاہ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی زبان پر بار بار آتا پھر چپ ہو جاتے, اس لیے کہ ہمیں ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے بولنے کی, تو پھر بند کر لیتے ہیں اپنے ہوٹ. تو میں نے سوچا اس کشمکش میں رہیں گے یہ تو اور زیادہ برا اثر پڑے گا, میں نے کہا آپ فرمائیں جو کچھ کہنا چاہیں کہہ لیں, مختصر کہہ لیں. تو فرمایا کہ تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا مجھے کتنا اطمینان ہے کہ پاکستان قائم ہو گیا, اور یہ کام میں تنہا ہرگز نہ کر سکتا جب تک کہ رسول خدا کا فیض شامل نہ ہوتا. اب یہ پاکستان کے مسلمانوں کا کام ہے کہ یہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرے. یہ لفظ ہے قائد اعظم کی بروایت ڈاکٹر ریاض علی شاہ, پروفیسر آف ٹوبرکلوسس, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, جو ان کے معالج کی حیثیت سے زیارت طلب کیے گئے تھے. بہرحال ہمارا اصل جرم یہی ہے کہ ہم نے خلاف ورزی کی, منافقت ہم پر سزا کے طور پر مسلط کر دی گئی. سورہ توبہ کی 3 آیات اب آج میں وہ نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ یہ تو میں یاد کرا رہا ہوں آپ کو, میں نے تو پتہ نہیں 50 مرتبہ سورہ توبہ کی وہ 3 آیات آپ کو سنائی ہوں گی. کہ ایک قوم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں تو دولت دے گا تو خوب صدقہ و خیرات کریں گے, اللہ نے دولت دے دی تو پھر انہوں نے بخل سے کام لیا. اس کے نتیجے میں اللہ نے اس وعدہ خلافی کے نتیجے میں ان کے دلوں میں منافقت کا برس پیدا کر دیا. یہ منافقت باہمی ہے کہ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی, فرقوں میں تقسیم ہو گئی, صوبائی عصبیتوں کا جو ہے وہ دور دورہ ہو گیا, لسانی عصبیتیں کھڑی ہو گئی, اردو قومیت یہ بھی ایک پانچویں قومیت ابھر کر آ گئی وغیرہ وغیرہ. پھر یہ کہ ہمارے اندر سے اخلاق جو ہے اس کا دیوانہ نکل گیا. صداقت, امانت اور ایفاء عہد, یہ تین چیزیں ہیں کہ جب منافق میں نہیں ہوتی تو ہم نے اس کا پورا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اب اس کا بھی علاج اگر کوئی ہے تو صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام کا وہ نظام قائم کیا جائے. اور یہ اسلام کا نظام دونوں اعتبارات سے, صرف قوانین اسلام سے کام نہیں چلے گا. اسلام کا نظام عدل اجتماعی, سوشل جسٹس, وہ یا قوت جس کو کیا قائد اعظم نے کہا تھا, اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات جس کو قائد اعظم نے اسلامک سوشلزم کہا تھا, وہ ایک کفالت عامہ کا نظام, عدل اور انصاف کا نظام, اونچ نیچ نہ ہو, ظلم نہ ہو, ایکسپلائٹیشن نہ ہو, ریپریشن نہ ہو, حریت بھی ہو, اخوت بھی ہو, مساوات بھی ہو, لیکن ایسا نہ ہو کہ حریت مساوات کی کوسٹ پر ہو یا مساوات حریت کی کوسٹ پر ہو. آج میں ان چیزوں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. یہ میری فکر کے دو گوشے ہیں جو بار بار آپ کے سامنے آتے رہیں گے جب تک زندگی ہے. ان دونوں گوشوں کو برج کرتی ہے ایک چیز, تیسرا گوشہ ہے میرے فکر کا, اس کا تعلق ہے مشیت ایزدی, تدبیر خداوندی اور نبوات نبوی سے. نبوات نبوی سے کیا مراد ہے؟ یہ شاید پہلی مرتبہ آپ نے سنا. نبا کے معنی کیا ہے؟ خبر, اہم خبر. اما یتسالون عن النبا العظیم الذی هم فیہ مختلفون. نبی خبریں دیتا ہے, غیب کی خبریں دیتا ہے, مستقبل کی خبریں دیتا ہے. سب سے بڑا مستقبل قیامت واقع ہو کر رہے گی. بس نساط الاتیت لا ریب فیہا, وہ آ کر رہے گی, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. دجال کی خبر دی نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے متنبہ نہ کیا. یہ ساری نبوات ہیں. نبی نبوا خبریں دینے والے, پیشن گوئی ہے. تو میں نے یہ الفاظ جمع کیے ہیں تین آج, مشیت ازدی, تدبیر خداوندی اور نبوات نبوی. ان تین کے حوالے سے بھی میرا ایک فکر ہے جو آپ کے سامنے بار بار آیا ہے. کیا ہے؟ نمبر ایک, قیامت سے قبل کل روئے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. اس کا نقطہ آغاز ظاہر بات ہے کوئی خاص خطہ زمین بنے گا, جیسے حضور کے زمانے میں جزیرہ نما عرب, پھر مشرق مغرب اور شمال میں وہ بات پھیل گئی. اور گمان غالب ہے کہ یہ پاکستان کا قیام تدبیر خداوندی میں اسی مقصد کی ایک کڑی ہے. اور جو ایک خوفناک تصادم آنے والا ہے, الملحمت العظمہ ہونے والا ہے, عظیم ترین جنگ ہونے والی ہے, جس میں ایک طرف یہودی اور عیسائی ہوں گے اور دوسری طرف مسلمان ہوں گے, ان میں ملت اسلامیہ کی سربراہی کا شرف پاکستان کو عطا ہوا ہے, اسی لیے اسے ایٹمک پاور بنا دیا اللہ تعالیٰ. یہ میرے فکر کا تیسرا گوشہ ہے جو برج کر دیتا ہے. پھر نوٹ کر لیجئے, نمبر ایک, عالمی ملت اسلامیہ اس وقت عذاب خداوندی کی گرفت میں ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی کتاب کی حامل, اللہ کے نبی کے نام لیوا, اللہ کی شریعت کی امانت دار ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کی نمائندہ ہے اس زمین پر, لیکن اپنے عمل سے غلط نمائندگی کر رہی ہے, مس ریپرزینٹ کر رہی ہے, لہذا یہ کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیوں گرتی؟ آخر کوئی سبب ہے؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید, اس کا علاج کیا ہے؟ کسی ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام عدل اجتماعی, پورا اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے ریپرزینٹنگ دی اسلام, ریپرزینٹنگ بمرضی و اللہ سبحانہ و تعالی اس کا صحیح صحیح نمائندگی ہو جائے تو اللہ تعالی جو ہے اس کو ایک فرض کفایہ کی حیثیت سے قبول کر کے پوری امت کے اوپر سے عذاب کی چادر کھینچ لے گا۔ نمبر دو، پاکستان اس کا سارا زوال اس بلال تباہی کے جس گڑھے کے آخری کنارے تک یہ پہنچا ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ خلافی، غداری، بے وفائی، اور اس کا علاج کیا ہے؟ یہاں اسلام قائم ہو تو ہی بچت ہے، تو ہی چھٹکارا ہے، ورنہ نہیں۔ ان دونوں کو میں نے جوڑا ہے کس سے؟ کہ اللہ تعالی کی حکمت اور مشیت، اللہ کی تدبیر اور نبوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو باتیں سامنے آتی ہیں کہ پوری دنیا پر، پورے عرش پر قیامت سے قبل آج اسلام کا غلبہ ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گا۔ اس کا نقطۂ آغاز کسی خاص خطے سے ہوگا، وہ خطہ جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان، یہ گویا کہ اللہ کی اس مشیت میں منتخب کر لیے گئے۔ ہو اجتباکم، جیسے کہ فرمایا سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور آخری جو کنفرنٹیشن ہونی ہے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پاور دی، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اس میں عذر، ابلیس کے ساتھ یہودی، ابلیسیت کاملہ، اور ان کے جو اس وقت ہیں اعلی کار عیسائی، اور ادھر مسلمان، اور مسلمانوں کی سربراہی پاکستان اور افغانستان کے ہاتھ ہے۔ یہ ہونا ہے، لیکن یہ بڑی دور کی بات معلوم ہوتی ہے، کسی دیوانے کا خواب معلوم ہوتا ہے، موجودہ حالات اس کی کسی طریقے سے بھی توثیق نہیں کرتے، لیکن یقین ہے، اس لیے کہ حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ کی مشیت جب ہو تو ایسے گوشوں کی طرف سے وہ باتیں آ جاتی ہیں جس کا انسان کو سان گمان تک نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب میں نے یہ آج ساری تمہید جو کی ہے جس میں تقریباً آدھا وقت ہمارا صرف ہو گیا ہے، وہ کس لیے؟ پاکستان میں اسلام کا قیام، یعنی اسلام کا سسٹم اور سوشل جسٹس بھی، اور اسلام کے شعائر بھی، اسلام کی تعبیرات بھی، اسلام کی حدود بھی، دوڑو، یک طرفہ نہیں، دوڑو۔ اگر آپ ظالمانہ استحصالی نظام قائم رکھتے ہیں اور چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں تو اس کا سارا فائدہ ان ظالموں کو، بدماشوں کو ہوگا جنہوں نے کروڑوں روپے کی دولت اپنی جمع کی ہوئی ہے، حرام خور۔ چوری ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، آپ ہاتھ کاٹیے چند لوگوں کی، چوری ختم ہو جائے گی۔ آپ ڈاکوؤں کو وہ سزا دیجیے، سورہ مائدہ میں بیان کی گئی ہے، ڈاکہ ختم ہو جائے گا، فائدہ کس کو پہنچے گا؟ غریب کو نہیں، ان کو جن کے پاس دولت کے انبار ہے، فائدہ تو ان کو ہوگا۔ آپ نظام عادلانہ قائم کیجیے، نظام عادلانہ قائم کیجیے، اور پھر ساتھ ہی اس نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے اسلامی قوانین لانے۔ لیکن اس کے لیے شروع سے میرے ذہن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹو پرونگڈ اٹیک ہے اس کام کے لیے، کرنے کے لیے دو طرفہ ایک جد و جہد لازم ہے، اور یہ میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں 33-34 برس قبل کی بات، جبکہ میں نے یہ دونوں چیزیں بالکل واضح کر دی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں آج کہہ رہا ہوں، 1967 میں میرے فکر کے یہ دونوں گوشے بالکل واضح ہو کر سامنے آ چکے تھے۔ ایک کام کیا ہے؟ ایک زبردست عوامی تحریک، اس لیے کہ اگر زبردست عوامی تحریک نہیں چلے گی اسلام کے لیے تو یہاں کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ، مراعات یافتہ طبقات ہیں، ان کو بہا کر لے جانے والی عوامی تحریک ہوتی ہے، کوئی اور واضح سے نصیحت سے یہ باندھنے والے ہیں نہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، فیوڈل لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، مولویوں نے انہیں اور سند دے رکھی ہے، جتنی چاہو زمین کے مالک ہو جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، خون پسینہ کی محنت جو ہے وہ کسان کر رہا ہے اور عیش جاگیردار کر رہا ہے۔ کچھ جاگیر انگریز نے دے دی تھی، کچھ پہلے مغلوں نے دی ہوئی ہوگی، جس طرح کی بھی ہے، بادشاہی نظام کا یہ باقیات تو سیاحت ہے نا، چاہے وہ بادشاہی نظام مسلمانوں کا تھا یا بادشاہی نظام انگریزوں کا آ گیا تھا۔ ملکن آفزن کا دور تھا یا ملکن جبرین کا دور تھا؟ یہ ملوکیت تھی کہ جو ہے بچے ہیں گے. یہ معاملہ جب تک کہ زبردست عوامی تحریک نہ چلے تو اندرون ملک جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس کی ریزسٹنس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف بیرون ملک سے جو دباؤ آئے گا باطل کا، شیطان کا، یہودیت کا، نیو ورلڈ آرڈر کا، ورلڈ بینک کا، آئی ایم ایف کا، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک ایک زبردست عوامی تحریک نہ ہو کہ جو بنیادیں مرسوس بنا کر کھڑا کر دے مسلمانوں کو پاکستان میں، جو بھوکے رہنے کو تیار ہو، جو پیٹوں سے پتھر مارنے کو تیار ہو. جب تک ورنہ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ورنہ تو چیف ایگزیکٹو بھی گونڈوں کو ہاتھ لگائے گا اور گٹوں کو ہاتھ لگائے گا، اور اگر نواز شریف آئے گا وہ ان سے آگے جائے گا، اور کوئی آئے گا وہ بھی ان سے آگے جائے گا. یہ سارا کچھ کام ہوگا جب تک کہ قوم جو ہے بھوکا رہنے کے لیے تیار نہ ہو، جب تک کہ قوم جو ہے وہ بنیان مرسوس نہ بن جائے. یہ عوامی تحریک چلانا جو ہے اس کے لیے لازم ہے پہلے ایک بہت مضبوط اسلامی تنظیم. عوامی تحریک جو ہے یہ بڑی یوں سمجھئے کہ والیٹائل شے ہوتی ہے. اس عوامی تحریک کو اگر کنٹرول کرنے والی ایک مضبوط جماعت نہ ہو تو کوئی ہائی جیک کر کے لے جائے گا. جو آ کے زوردار نعرہ لگائے گا عوام اس کے نیچے لگ جائیں گے. ایک بڑی مضبوط جماعت کا ہونا ضروری ہے. یہ اسلامی جماعت یا اسلامی تنظیم تین شرائط پوری کرے، اس کے افراد سیرت و کردار کے اعتبار سے قول اور فعل کے تضاد میں مبتلا نہ ہو، ان کا قول اور فعل ایک ہو، انہوں نے اپنی معاشرت اور معیشت پر اسلام کو نافذ کیا ہو. نمبر دو، وہ ڈسپلن کے پابند ہو جائے، سب ہوتا فسمعوا واطیعوا. اور نمبر تین، وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہے وہ ایک نقشہ، ایک پہلو، ون ٹریک، ٹو پرانگ اٹیک. میں نے کہا ہے کہ ایک پرانگ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ایک عظیم عوامی تحریک چلانے کے لیے ایک مضبوط اسلامی تنظیم کا قیام، جس میں وہ تین شرطیں پوری ہو رہی ہیں. بہرحال اس کے لیے میں نے تنظیم اسلامی کا ڈول ڈالا. سن 67 میں یہ تجویز پیش کی تھی تو میرے پیش نظر یہ تھا کہ جماعت اسلامی سے جو لوگ علیحدہ ہوئے تھے ہمارے ساتھ، وہ چونکہ فکری اعتبار سے ہم آہنگ تھے تو شاید ان کی بنیاد پر تنظیم بن جائے، لیکن معلوم ہوا نہیں. کسی منفی بنیاد پر کوئی مثبت کام نہیں ہو سکتا، جماعت سے علیحدہ ہونے کی بنیاد پر کوئی مثبت کام نہیں ہو سکتا. لہذا پھر درس قرآن پر 8 سال میں نے زور دیا ہے، 7 سال کم سے کم، 65 سے 72 تک نہ جماعت نہ تنظیم نہ انجمن، کچھ نہیں. قرآن سے ایمان پیدا ہو، ایمان حقیقی بھی ہو، شعوری بھی ہو، یہ دو جو ایڈجیکٹیوز ہیں ایمان کے. ایمان غیر شعوری بھی ہوتا ہے، ایمان قانونی بھی ہوتا ہے. ایک شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مومن ہے، قانونی مومن ہے، وہ سکتا ہے اس کے عمل میں بالکل برعکس نظر آ رہا ہو، لیکن وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے لسنا مومنا، ہم نہیں کہہ سکتے تم مومن نہیں ہو. لیکن یہ کہ حقیقی ایمان اور شعوری ایمان وہ قرآن سے ملے گا، اور یہ حقیقی اور شعوری ایمان پھر جہاد کے لیے آدمی کو تیار کرتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ایک کام یہ تھا کہ جو میں نے شروع کیا، 67 سے شروع کیا، اگرچہ اس کی نوبت آئی ہے 74-75 میں جا کر تنظیم اسلامی کے قافلے کی شکل اختیار ہو گئی. دوسرا کام کیا تھا جس کی کہ آج وضاحت کے لیے میں نے یہ پوری تمہید جو ہے آپ کے سامنے رکھی؟ دوسرا کام یہ تھا کہ اس وقت دنیا میں ایک گلوبل تہذیب ہے جس کا سکہ چل رہا ہے پوری دنیا میں، جیسے وہ بہت بڑا گنبد ہے، بہت بڑا گنبد ہے، پوری زمین کو اس نے گھیرا ہوا ہے. یہ مغربی تہذیب ہے، ملحدانہ خیالات اور فلسفوں پر اس کی بنیاد قائم ہے، مٹیریلزم، مادہ پرستی اس کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہیں. انسان کی پوری سوچ، فکر، تھاٹ، یہ سارا کا سارا جو ہے مٹیریلسٹک. اس میں خدا بسا عقیدے کے طور پر وہ مان لے تو مان لے، لیکن اس فکر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آخرت واخرت کیا پتہ ہے یا نہیں ہے, کیا معلوم بھائی, دنیا تو ہے, دنیا سنوارو, آخرت کی خبر خدا جانے. اب تو آرام سے گزرے, اور یہ روح وہ کیا ہے, ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا پتہ ہے, کس نے دیکھی ہے. جسم تو ہے نا, جسم کی فکر کرو, صحت بناؤ, جسم کی دیکھ بھال کرو. یہ ایک تہذیب کا, یوں سمجھئے کہ ایک تین جس کو کہا جائے, تین اس کے اساتین ہیں, ستون ہیں. خدا کی بجائے کائنات, حیات اخروی کی بجائے حیات دنیاوی, روح کی بجائے جسم. یہ ہے ایمفیسس اس تہذیب کے اندر. لیکن یہ تہذیب ایسی ہے کہ اس کے پیچھے بڑا لاؤ لشکر ہے, کتابوں کا, تصانیف کا, فلسفے کی کتابیں, نظریات کی کتابیں, پھر سائنس کو بھی اس نے اپنا گرویدہ بنایا, سائنس سے بھی اس نے پھر مدد حاصل کی. ڈارون نے انسان کو حیوان قرار دے دیا, فرائیڈ نے انسان کا سب سے بڑا جذبہ جو ہے وہ شہوت کو قرار دے دیا. ان سب نے مل ملا کر سائنس اور جدید فکر اور فلسفے نے اس تہذیب کو جنم دیا ہے جو آج پوری دنیا پر چھائی ہوئی. جب تک یہ جو گلوب ہے اوپر, یہ جو اوپر جو گنبد ہے, جب تک اس میں شگاف نہیں ڈالے جائیں گے, اس فکر کی جب تک نفی نہیں ہوگی, اس وقت تک کسی جگہ بھی اس کے اس گنبد کے نیچے کسی جگہ پر دینی اور اسلامی تحریک کا کامیاب ہونا ممکن نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, ٹو پرانگ کیوں میں نے کہا. ایک کا تعلق اس زمین سے ہے, عوام سے ہے, عوامی تحریک سے ہے, تنظیم سے ہے, عوامی تحریک سے ہے. ایک کا تعلق فکر سے ہے, سوچ سے ہے, نظریات سے ہے, فلسفوں سے ہے. وہ جو غلبہ ہے, عالمی غلبہ, ایک مادہ پرستانہ فکر, مادہ پرستانہ تہذیب, بے خدا سیاست, بے خدا معیشت, سیکولرزم, اللہ کو بند کر دو چرچز کے اندر, سینیگاگز کے اندر, مسجدوں کے اندر, بس باہر اللہ کا کوئی کام نہیں. نہ منڈی میں اللہ کا کوئی کام ہے, نہ پارلیمنٹ میں اللہ کا کوئی کام ہے, نہ جوڈیشری میں اللہ کا کوئی کام ہے. اللہ کا کام نہیں ہے, اللہ کا مسجد میں بس. سود رگو پیر سرائے, فحاشی, اخلاق باختری, کیا ہے یہ ڈھکوسلے. ہر عورت عورت ہے, کہ ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, کیا فرق پڑتا ہے. پانی تمہیں پیاس لگتی ہے, جہاں سے چاہو پی لو. یہ ہے تہذیب. اس تہذیب کا لٹریچر ہے, اس تہذیب کا ادب ہے, اس تہذیب کا فلسفہ ہے. اور یہ تہذیب اس وقت دجالی تہذیب پورے گلوب کو پوری طریقے سے انگل کر چکی ہے. اس کے اندر شگاف جب تک نہیں ڈالے جائیں گے, اس کی مرعوبیت جب تک ختم نہیں ہوگی. اگر پاکستان میں آپ تحریک چلانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, عوامی سطح پر لوگوں کو آپ ان کے اندر جو بھی سوئی ہوئی خدا پرستی ہے اسے جگائیں, تذکیر کے ذریعے سے, وعد و نصیحت کے ذریعے سے. ان کے اندر ہے فطرت کے اندر سوئی ہوئی ہے, لوگوں کو جمع کریں, تنظیم بنائیں. تنظیم کے لیے وہ وقت آ جائے کہ پھر وہ کوئی تحریک لے کر کھڑی ہو جائے. لیکن یہ کہ جب تک اوپر بھی شگاف نہیں پڑے گا, آپ کا مڈل کلاس, آپ کی ایلیٹ, آپ کا اوپر کا طبقہ, وہ مغربی ذہن سے مرعوب ہے. پوری طریقے سے اس کا جادو جو ہے اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے. تو محض عوامی تحریک کام نہیں دے سکے. آپ کو انٹیلیجنسیا کے حلقے کے اندر رکھنے پیدا کرنے ہوں گے, وہاں سے لوگوں کو توڑنا ہوگا, ان میں سے بہت سے لوگوں کو کنورٹ کرنا ہوگا اسلام کی طرف. کائنات نہیں, خدا کی طرف توجہ کرو. حیات دنیاوی نہیں, حیات اخروی کو اپنا مطمئن نظر بناؤ, مقصود بناؤ. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی, لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اور دیکھو یہ جسم جسم نہیں, یہ اصل ہے, روح ہے. روح کی حیات باطنی ہے. اس طبقے میں سے بھی آپ کو توڑ کر آدمی لینے ہوں گے, تب در حقیقت یہ زمینی کام اور آسمانی کام، فکری کام میں اس کو آسمانی کہہ رہا ہوں، اوپر کا کام کہہ رہا ہوں، ایک گلوبل سویلائزیشن ہے کہ جس کا کہ یہ گنبد ہمارے سروں کے اوپر تنا ہوا ہے، ان دونوں سطحوں پر کام ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی کامیابی ممکن ہے. بہرحال میں نے جب قرآن مجید کی دعوت اور حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیے قرآن مجید کے، وقت کے دریا میں یا وقت کے کنویں میں دونوں ڈول بیک وقت ڈالے تھے، سن 67 اسی میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام، مئی میں لکھا اور جون کے میثاق میں شائع ہوا، جس میں انجمن خدام القرآن، جس میں قرآن اکیڈمی، ایک عظیم علمی تحریک قرآن کی بنیاد پر، تاکہ جو فکر جو ہے اس کے رخ کو الحاد اور مادہ پرستی کی طرف سے غور کر اور خدا پرستی کی طرف، فکر ہے انسانی، ہیومن تھاٹ، فلسفیانہ رو جو چل رہی ہے وہ بجائے مادہ پرستی کے وہ خدا پرستی کی طرف اس کا رخ موڑ دیا جائے. اور دوسرے یہ کہ ایک تنظیم اسلامی، ایک ایسی جماعت کہ جو عوامی سطح پر ایک تحریک برپا کرنے کی کوشش کرے. اب میں یہاں ایک بات تھوڑی سے درمیان میں جملہ محترزہ کے طور پر کہہ رہا ہوں، ان دونوں اعتبارات سے میں اپنی شخصیت، اپنے وجود کو علامہ اقبال کی شخصیت کا معنوی تسلسل سمجھتا ہوں. علامہ اقبال نے 1937 میں دارالاسلام کے نام سے اسکیم پیش کی کہ کالجوں سے گریجویشن کرنے والے مسلمان طلباء کو کسی ایک ادارے میں رکھ کر عربی پڑھائی جائے، قرآن پڑھائی جائے. دارالاسلام وجود میں آیا، ٹرسٹ قائم ہوا، عمارتیں بن گئی، لیکن ایسا کوئی عالم سمجھ میں نہیں آیا کہ جو گریجویٹس کو، اور گریجویٹ آج کا نہیں، آج کا گریجویٹ تو جاہل ہوتا بالکل، اب آپ 30s کے گریجویٹ کی بات کیجیے، 30s کا میٹرک جو ہوتا تھا، میرے والد صاحب بتاتے ہیں وہ تو 30s کے کیا، وہ 1919 کے تھے غالب، جو میٹرک کیا انہوں نے، انہیں پوری کتاب جو ہے ہسٹری آف انڈیا، وہ پوری کتاب ازبر یاد تھی، انگلش میں، وہ سارا انگلش میں پڑھایا جاتا تھا، یہ جنرل نالج جو ہے اردو میں نہیں ہوتا تھا، انگریزی میں ہوتا تھا، یہ میٹرک کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس وقت کے گریجویٹس کو، ان جنات کو، ان سے نبٹنا کو آسان کام تو نہیں تھا. تو عالم ایسا چاہیے تھا کہ جو ایک طرف گہرا علم دین بھی رکھتا ہو، دوسری طرف دنیا سے واقف ہو، دنیاوی فلسفوں سے واقف ہو، لوگوں کے سوالات کے جواب دے سکے، انہیں مطمئن کر سکے. پورے ہندوستان میں علامہ کو کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا. الازہر خط لکھوایا، لکھا بلکہ ویکٹر الازہر کو کہ آپ کے ہاں آپ کی ہزار سالہ پرانی جو ہے یہ درسگاہ ہے الازہر، قدیم ترین یونیورسٹی ہے عالم اسلام کی، آپ اپنے ہاں سے کوئی ایسا عالم دیجئے جدید اور قدیم کا واقف ہو، انگریزی زبان میں ہمارے ہاں کے گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے اور مطمئن کر سکے. ان کا جواب آ گیا، ہمارے پاس بھی ایسا کوئی آدمی نہیں، لہذا وہ ٹیک آف بھی نہیں کر سکی تجویز. یہ بات ضرور ہے کہ بعد میں جماعت اسلامی مولانا مودودی نے قائم کی 1941 میں، تو ان عمارتوں میں جا کر ان کا مرکزی دفتر قائم ہو گیا، کہ اچھا کام ہو گیا، ایک دینی کام کے لیے استعمال ہو گئی عمارتیں ہوں، لیکن وہ کام نہیں ہو سکا جو کہ تجویز سے علامہ اقبال کی. وہ کام ہے جو علامہ اقبال کے اس مانوی فرزند نے شروع کیا قرآن اکیڈمیز کے تحت، گریجویٹس ہی نہیں، ایم ایس، ایم ایس سیز، ڈاکٹرز، انجینئر، پی ایچ ڈیز، وہ آتے رہے ہمارے ہاں، انہوں نے آ کر ایک سال یا 9 مہینے، اب 9 مہینے ہم نے کیا ہے، امریکہ وغیرہ سے بھی چونکہ لوگ آتے ہیں اور وہاں یہاں کی گرمی جو ہے شدید گرمی برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کو ہم نے کیا ہے کہ وہ اب ہم اکتوبر سے لے کر مئی تک اس کو ختم کر دیتے ہیں، 9 مہینے تقریبا ہم لیتے ہیں، ستمبر سے غالب شروع کرتے ہیں اور مئی تک یا اواخر تک، سینکڑوں ہمارے نکل گئے، جاتے ہیں مطمئن ہو کر جاتے ہیں، اسلام پر مطمئن ہو کر جاتے ہیں، قرآن پر مطمئن ہو کر جاتے ہیں، الحمدللہ، سنبھا الحمدللہ. ایک کام یہ تھا، اس لیے میں اپنی شخصیت کو مانوی تسلسل قرار دے رہا ہوں علامہ اقبال کے شخصیت کا. دوسری بات جو مجھے معلوم ہی نہیں تھی، وہ تو معلوم ہوئی ہے بعد میں، ابھی کوئی 3-4 سال ہوئے، اپنے زندگی کے آخری دور میں حضرت علامہ ایک ایسی جماعت قائم کرنا چاہتے تھے جو بیعت کی بنیاد پر قائم ہو، جو الیکشن سے بالکل جو ہے لا تعلق رہے, اور جہاں عمارت ہو, جمہوریت نہ ہو, مشاورت ہو کہ امیر کو آخری اختیار حاصل ہو اور اس کے لوگ وہ ہو کہ جو اسلام پر کاربند ہوں. میری آنکھیں کھل گئی ہے, اللہ میں نے تو یہ جماعت قائم کی 1975 میں. معلوم ہوتا ہے کہ اقبال اسی کا خواب دیکھ رہے تھے. میں نہیں, اس وقت کا وہ جمعیت شبان المسلمین, اس کا پورا نقشہ دیکھ لیجئے اور تنظیم اسلامی دیکھ لیجئے, ہو بہو کاربن کاپی. تو علامہ اقبال کے فکر کے یہ دونوں گوشے جو ہیں اس کے اعتبار سے, آج جو ابھی میں آپ کو ہینڈ بل پڑھواؤں گا اس میں میرے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مانوی فرزند, اقبال کا ایک مانوی فرزند, مجھے اس پر فخر ہے, میں مانتا ہوں علامہ اقبال کی شخصیت میں ایک مانوی تسلسل ہونے کا مجھے دعویٰ ہے. البتہ اب میں تھوڑا سا جائزہ لے لوں کہ اس سلسلے میں کام کتنا اب تک ہوا ہے. دیکھیے جہاں تک پہلا کام ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ ہمارا دائرہ تو پاکستان ہی ہے, کہ یہیں سے ایک تنظیم بنائی جائے, یہیں سے ایک تحریک اٹھائی جائے. تحریک ابھی دور کی بات ہے, تنظیم کی نیو ہم نے ڈالی ہے, بنیاد رکھی ہے, بنا رہے ہیں, لیکن یہ کہ ابھی اس کا ریسپانس جو ہے وہ بہت کم. اس ریسپانس کے کم ہونے کے تین اسباب ہو سکتے ہیں, ہو سکتا تینوں ہو, یہ ہم نے جانتے کہ ان میں سے کون سا جو ہے وہ زیادہ فیصلہ کن ہے. پہلا یہ کہ ہماری کوتاہیاں, ہمارے اپنے اندر قول اور فعل کا تضاد اگر ہے, ہماری محنت میں اگر کمی ہے, ایک سبب یہ ہو سکتا ہے. ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ قوم مر چکی ہو, اٹس نو یوز ویپنگ دی ڈیڈ ہارس, گھوڑا مر گیا ہو تو چابک لگانے سے دوڑے گا تو نہیں ہو. اگر 950 برس تک حضرت نوح دعوت دیتے رہے اور کوئی انہیں ریسپانس نہیں ملا اپنی قوم سے, تو کوتاہی حضرت نوح کی تو نہیں تھی, قوم کی تھی, قوم ہلاک ہو گئی. یہ سبب بھی ہو سکتا ہے, اللہ عالم, اللہ کرے کہ نہ ہو, لیکن اس کے امکان کو آپ خارج بحث بھی کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ یہ فینومینن بھی ہے, انقلابی تحریک کے لیے فینومینن یہ ہے کہ ابتدا میں اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے نتائج غائب نہیں ہوتے, پھر اچانک کیفیت بدلتی ہے. اس کو آپ سائنس کے حوالے سے, فزکس کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. پانی کا یہ گلاس ہے, آپ اس کو ہیٹ پہنچائیں گے اور تھرمامیٹر یہاں پر لگا ہوا ہے, آپ کو معلوم ہے کتنا ماس ہے, کتنا گرام پانی ہے, کتنی کیلوریز ہیٹ جا رہی ہے, کتنا ٹیمپریچر ہو جانا چاہیے, تھرمامیٹر پر ٹیمپریچر نظر آئے گا. اب اتنی ہیٹ اور چلی گئی ہے, اب 60 درجے ٹیمپریچر ہو گیا, اب 70 ہو گیا, اب 80 ہو گیا, اب 90 ہو گیا, 100 پر آ کر تھرمامیٹر صاحب کھڑے ہو جائیں گے. ہیٹ اب بھی جا رہی ہے, اسے لیٹنٹ ہیٹ کہتے ہیں, وہ ہیٹ کے جو ظاہر نہیں ہوتی, تھرمامیٹر اس کو نہیں دکھا سکتا, ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا, جو عالم ظاہر کے اندر دوسرا وجود نہیں ہوتا, لیٹنٹ ہیٹ. جب برف پگھل کر پانی بنتا ہے تب بھی لیٹنٹ ہیٹ لگتی ہے, اور جب پانی جو ہے بن کر بھاپ بنتا ہے تب بھی اس کے اندر لیٹنٹ ہیٹ لگتی ہے. اس کے بعد برف جو ہے سالڈ تھا, پانی بنا تو مائع ہو گیا, یہ انقلاب ہے, قلب ماہیت ہو گئی, سالڈ سے مائع میں, لکوڈ میں آ گیا. پانی لکوڈ تھا اور سٹیم جو ہے وہ گیسیس ہے, یہ بھی انقلاب ہے. تو انقلاب کے عمل کے اندر بہت سی محنت ایسی صرف ہوتی ہے, کیلوریز آف ہیٹ گو انٹو دی واٹر بٹ دے آر ناٹ شون آن دی تھرمامیٹر. بہرحال یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی تشویش نہیں, مجھے کوئی تشویش اس حوالے سے مجھے کوئی تشویش نہیں. تشویش ہوتی ہے کبھی تو یہی کہ میری اپنی کوتاہی تو نہیں ہے, میں نے تو کوئی کمی نہیں رکھی ہے, میرے کردار کے تو دھبے تو ایسے نہیں ہیں جو لوگوں کو نظر آتے ہیں, مجھے نظر نہ آتے ہیں, تشویش ہے تو اس کی ہے صرف. باقی دونوں چیزیں وہ در حقیقت قانون طبعی ہے, فزیکل لا ہے, وہ اپنی جگہ ہے تو ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر قوم کا معاملہ اللہ کے ہاں طے ہی ہو گیا ہے کوئی برا انجام اس کا, تو وہ بھی اللہ جانے اور قوم جانے, کوئی بڑے سے بڑا نبی نہیں روک سکا. کیسا آثار القوم الظالمین, بڑی بڑی قومیں جب ہلاک ہوئی ہیں, چاہے وہ قوم عاد تھی اور قوم ثمود تھی, اور چاہے وہ قوم مدین تھی, اور چاہے وہ صدوم اور عمورہ کے شہر تھے, برباد ہوئے ہیں اور نبی اور رسول موجود تھے اس وقت, اب وہ یہ کہتے ہیں اب ہم افسوس کریں تو کیسے کریں, ہم نے تو اپنی امکانی حد تک تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی, تم بھاگ نہیں آتے. البتہ جہاں تک دوسرا کام ہے اس کے بارے میں یاد کر دوں, یہاں پر ہماری توجہ رہی ہے زیادہ اس عوامی کام پر, عوامی تحریک کے لیے تنظیم بنانے پر, تو دوسرے کام پر اتنی توجہ نہیں ہوئی. قرآن کا درس بھی زیادہ تر ہم نے تذکیر کا, دعوت کا, نصیحت کا, تاکہ سویا ہوا ایمان اندر جاگے. لیکن علمی کام, تحقیقی کام, اعلیٰ سطح کا فکری کام, اس کی طرف کچھ توجہ ہماری بھی کم رہی. اور دوسرا بڑا سبب اس کا یہ رہا کہ ہماری قوم جو ہے اس وقت مادہ پرستی میں اتنی غرق ہو چکی ہے, خاص طور پر نوجوانوں کے سامنے سوائے تنخواہ والے کیریئر کے کوئی اور شے نہیں. لہذا وہ علوم پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ جس کا تعلق جو ہے کسی منفعت بخش پیشے سے نہیں ہے. انہیں ایم بی اے کرنا ہے, انہیں بی سی ایس کرنا ہے, انہیں ایم سی ایس کرنا ہے, لاکھوں کی فیسیں, غریب غریب لوگ بھی نمبر کہاں کہاں سے لے کر آتے ہیں, لاکھوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں, لیکن اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ مارکیٹ ہے, یہ کر لیں گے تو یہ تنخواہ میں مل جائے گی, حالانکہ ان کا کوئی تعلق فکر سے ہے ہی نہیں. فکر انسانی سے تو کچھ سرے سے اس کا کوئی بوجھ ملتا ہی, کوئی ڈانڈے جڑتا ہی نہیں. لیکن یا وہ کامرس پڑھیں گے, یا ایم بی اے کریں گے, یا یہ ہے کہ کمپیوٹر پڑھیں گے, یہ ہے تو ہم نہ, جس کی وجہ سے یہاں پر توجہ ہے نہیں. ہر ایک کے سامنے سوائے اس کے کہ کیریئر ہو اور اچھی تنخواہ والا کیریئر ہو. اب وہ ایم بی اے کا معاملہ بھی ختم ہو گیا, اب تو تین تین چار چار ہزار روپے میں ٹھوکرے کھاتے ہوئے ایم بی اے کر رہے ہیں, اتنی اس کی جو ہے اسکول کالج کھل گئے اور سب کے سب کوئی مستند کوئی غیر مستند, لیکن یہ کہ ایک رو چلی تھی, اب جو ہے وہ آپ کو جوتیاں پٹخارتے ہوئے ایم بی اے صاحب ملیں گے دیتے ہوئے, اب وہ کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر کی. بہرحال اس اعتبار سے سورہ انعام کی ایک آیت بڑی عجیب ہے, ان یکفر بہا ہاؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. اے نبی, حضور اسی طرح دل گرفتہ ہوں گے اس وقت, یہ سورہ انعام جو ہے یہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے, اس میں حضور کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, پیارے نبی اگر یہ آپ کی قوم جو ہے ناشکری کر رہی ہے اس قرآن کی, اس دعوت قرآنی کی, اگر لبیک نہیں کہہ رہی, جوک لوگ نہیں آ رہے, یکفر بہا ہاؤلاء اگر یہ لوگ ناقدری کر رہے ہیں, کفران نعمت کر رہے ہیں, فقد وکلنا بہا قوما تو ہم نے ایک اور قوم کے حوالے یہ کام کر دیا ہے, لیسوا بہا بکافرین وہ اس کے لیے ناقدرے نہیں ہوں گے. آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ہم فضا تیار کر چکے ہیں مدینے کے اندر, یثرب کے اندر یہ جنگل کی آگ کی طرح یہ دعوت پھیلے گی مدینے میں, کہاں محمد الرسول اللہ دائی ہوں خود, کہاں آپ کا ادنا سا غلام مصعب بن عمیر جائے نوجوان, اور وہاں جو ہے ایک ہی سال کے اندر جو ہے 75 آدمی لا کے حضور کی بولی میں ڈال دیے. فقط وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین, وہ قوم جو ہے اس قرآن کی اس دعوت کی جو ہے وہ ناقدری نہیں کرے گی. اس آیت کے عین مصداق اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ میں تنظیم اسلامی کی حلقے میں, ظاہر بات ہے کہ وہاں کسی عوامی تحریک کا تو سوال نہیں, آٹے میں نمک کے برابر مسلمان ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ دو مسلمان جو وہاں ہیں, بہت سے ان میں سے وہ ہیں جو مغربی تہذیب کے خداس میں جا چکے, جب بدروڑ کے اندر بہ گئے ڈاؤن دی ڈرین, لیکن جو ان میں سے بچ گئے ہیں وہ بہت قیمتی ہیں, خاص طور پر ان میں سے نوجوان جو خود امریکی ہے, بائی برتھ امریکن ہے, امریکی تعلیم اس نے حاصل کی ہے, آنکھوں میں آگے ڈال کر بات کرتا ہے, کوئی مروریت اس میں نہیں ہے. اسلام کے لیے جو ایک طبقہ اس وقت وہاں تیار ہو رہا ہے, الحمدللہ کہ ان میں ویسے تو ہے کثیر تعداد, 15-20 نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے قبر کس لی ہے کہ اب یہ جو فکر ہے, یہ ملحدانہ فکر جو ہے, اس کے قلعے میں, اس کے فصیل میں ہمیں دراڑیں ڈالنی ہیں. یہ نوجوان, کوئی الیکٹریکل انجینئر ہے, کوئی میکینیکل انجینئر ہے, کسی نے کمپیوٹر کا کیا ہوا ہے, کوئی کچھ اور کیا ہوا ہے. اب انہوں نے اپنی لائنیں چھوڑی, اچھی تنخواہیں چھوڑی, اچھے کیریئر چھوڑے, اب یونیورسٹیوں میں داخل ہو کر وہ پڑھ رہے ہیں سوسیولوجی, پولیٹیکل سائنس, اسلامک اسٹڈیز, یہ جو فکر ہے فلسفہ یہ پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں اور اعلیٰ ترین سطح پر نہیں سمجھیں گے, آپ اس کا رد کیسے کریں گے؟ فتویٰ تو نہیں چلے گا. امام غزالی اگر نہ ہوتے تو کیا تحافت الفلاسفہ جو ہے لکھی جا سکتی تھی, اور کیا یورپ کے فلسفے کا جو ہے کہیں توڑ کیا جا سکتا تھا؟ ابن تیمیہ اگر نہ ہوتے, سامنے نہ آتے, تو کیا جو منطق جس کا کہ لنکا بج رہا تھا مشاہین, ان کے منطق کا توڑ ممکن تھا؟ لیکن انہوں نے منطق کی گہرائی کے اندر اتر کر پھر منطق کی رد کی ہے, فلسفے کی گہرائیوں میں اتر کر فلسفے کی نفی کی ہے, تب وہ چیز ہے کہ جو واقع وہ ایک مؤثر شہر ہوئی. آج اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کا ایک ہمارا گروپ کام کر رہا ہے امریکہ میں, تنظیم اسلامی میں شامل ہے, ان کے کمیٹڈ لوگ ہیں. ان میں دوسرے لوگ جو ہیں, ظاہر بات ہے سب کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے, یہ تو وہی ہیں کہ جو ہم وقت اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقت کر دیں. نقشہ میں نے پیش کیا تھا 1967 میں, لیکن اس نقشے کو لے کر وہاں ایک نوجوان جس نے کہ پھر اس میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے قائدانہ صلاحیت کے اعتبار سے, وہ ایک شخص ہے باسط بلال کوشل, ہے پاکستانی, ساتویں آٹھویں جماعت میں جب تھا تب بھی وہ میرے کیسز جو ہے وہ سن رہا تھا امریکہ میں, یہاں اس کی خالہ تھی, وہ میرے کیسز بھیج دیتی, سن رہا تھا میری چیزیں, پڑھ رہا تھا. لیکن اس کے بعد اس نے وہ کام جو میں نے اسلام کی نشر کے ثانیہ کرنے کا اصل کام میں لکھا تھا, وہ اس نے اٹھا کر کھڑا ہو گیا ہے, اس کو لے کر چل رہا ہے, اور نوجوانوں کا ایک گروپ جو ہے اس نے اس کے لیے تیار کر دیا. الحمدللہ, سنو الحمدللہ, سنو الحمدللہ. اور عجیب بات یہ ہے, یہ اسی نے بتایا, یہ جو مضمون لکھا تھا ڈاکٹر صاحب نے, یہ تو میرے لیے لکھا تھا, اس لیے کہ میری پیدائش 1967 کی ہے. یہ مضمون میں نے لکھا 1967 میں, مئی میں لکھا, جون میں چھپا, اور یہ اس کی پیدائش 1967 کی ہے. ایک پی ایچ ڈی وہ مکمل کر چکا ہے ڈروز یونیورسٹی آف نیو جرسی سے, دوسرے سے اب کر رہا ہے یونیورسٹی آف ورجینیا, اس کا تھا. وہ نوجوان اور ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر احمد افضال, وہ یہیں سے گئے ہیں الحمدللہ, وہ بھی ہائی اسکول کے زمانے سے بھی ساتھ پڑھ رہے تھے, ڈاکٹری انہوں نے پاس کی, والدین جا چکے تھے امریکہ, یعنی والدین نے پورا کنبہ جا چکا تھا, سب کے پاس گرین کارڈ, خود اس نوجوان کی جیب میں گرین کارڈ موجود تھا, صرف والدین یہاں منتظر تھے کہ ایم بی بی ایس سے فارغ ہو جائے, تو اس کے بعد پھر اپنا مکان یہاں پر پی سی ایچ ایس کے اندر مکان تھا, اس کو بیچ کر ہم سب چلے جائیں, باقی سب بہنیں جا چکی, بھائی جا چکے, والدین کے پاس جو ہے وہ گرین جو ہے کارڈ ہے, اور خود اس کا گرین کارڈ. یہ گیا امریکہ, جا کے وہاں وہ ایس ایف ایم جی کو امتحان ہوتا ہے, وہ بھی پاس کیا, چند مہینے رہ کر دو فیصلے کر کے واپس آ گیا. آپ حیران ہوں گے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے, کدھر سے چلتے ہوئے اللہ کھینچ دیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, اللہ جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا آپ کی طرف, باقی جو بھی اللہ کی طرف رخ کرتا ہے اسے تو ہدایت دیتا ہی دیتا ہے لازمًا. وہاں جا کر دو فیصلے کیے, نمبر ایک, میں نے امریکہ میں نہیں رہنا, جو ہمارے نوجوانوں کے خوابوں کی جنت ہے امریکہ, اور اس کی جیب میں گرین کارڈ ہے, اور وہاں سے آیا طلاق دے کر امریکہ کو, اور نمبر دو, میں نے ڈاکٹری نہیں کرنی. پھر وہ ہمارے ہاں اس ون ایئر کورس میں شامل ہوا ڈاکٹر احمد افضال, اللہ نے بڑی صلاحیت دی, اب پی ایچ ڈی کر رہا ہے. یہ نوجوان جو ہیں آ رہے ہیں, اسی لیے میں نے آج یہ جو یہاں پہ ابھی تقسیم ہوا ہے دو ورقہ, یہ تین دن کا ایک پروگرام ہے. انگریزی والا پڑھیے پہلے میرے ساتھ, دی سن از رائزنگ فرام دی ویسٹ, یہ اصل میں وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے قبل جو ہے لابات میں سے ہے کہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا, اسی کو اشتہارے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ یہ اسلام کا فکری سورج جو ہے اب مغرب سے طلوع ہو رہا ہے. کم اینڈ لسن ٹو دی لیڈر آف اے نیو اپ کمنگ گروپ آف مسلم انٹلیکچوئل فنڈامنٹلسٹ. ایک فنڈامنٹلسٹ وہ ہے جو جذباتی فنڈامنٹلسٹ ہے, ایک انٹلیکچوئل فنڈامنٹلسٹ. امنگ دی ڈسائپلز آف ڈاکٹر اسرار احمد ان امریکہ, باسط بلال کوشل آف دی یونیورسٹی آف ورجینیا ول ڈیلیور 3 لیکچرز انڈر دی مین ٹائٹل. ٹائٹل دیکھیے, دی پوئٹ آف ٹمارو ہوز ٹائم ہیز کم, علامہ اقبال جو ہے وہ مستقبل کے شاعر تھے لیکن اب ان کا وقت آیا ہے. اقبال اسلام ان دی 21st سینچری دی اسپیشل ریفرنس ٹو اقبال پوئم لینن ان دی پریزنس آف گاڈ. یہ 11 تاریخ کو, 12 تاریخ کو, 13 تاریخ کو, یعنی پرسوں اتوار, پھر پیر, پھر منگل کو, روزانہ شام کو 6:30 بجے قرآن آڈیٹوریم میں یہ لیکچر ہوں گے. یہاں جو لکھا ہے کہ چیف جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنی گائیڈس میں تھوڑی سی ترمیم آپ کر لیجئے, صرف درمیانی لیکچر کی صدارت تو ڈاکٹر جاوید اقبال نے مان لی ہے. میں یہ سمجھا تھا کہ تینوں کا وعدہ ہے لیکن یہ غلطی ہوئی ہے. لیکن اب پہلے لیکچر جو ہے اس کا عنوان ہے آیات آف اللہ دی کمپلیٹ مٹیریل ایز اے گیٹ وے ٹو دی انفیبل اسپرچل. اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جو آسمانوں اور زمینوں میں پھیلی ہوئی ہیں, یہی وہ راستہ ہے کہ جس سے ذات باری تعالیٰ تک انسان کا ذہنی اور قلبی اور روحانی جو ہے وہ رابطہ قائم ہوتا ہے, گیٹ وے ہے. اس کی صدارت کریں گے سہیل عمر صاحب جو کہ اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں. دوسرا ہوگا فرام دی ماڈرن کرائسس آف ریلیجن ٹو دی پوسٹ ماڈرن کرائسس آف سیکولرزم. یہ اہم ترین لیکچر ہے ان کی سیریز میں. اس کی صدارت کریں گے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, چیف جسٹس ریٹائرڈ, سر اقبال. تیسرا ہوگا فرام لیلۃ القدر تو یوم الفرقان, اے کنٹمپرری ریڈنگ. اس کی صدارت میں خود کروں گا. ذرا اردو والا بھی پڑھ لیجئے. علامہ اقبال مستقبل کے شاعر تھے لیکن اب ان کا وقت آ گیا ہے. اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, ابھی تک نہیں کی ہے اس نے, اب کرے گی. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. حضرت علامہ کے فرزند مانوی ڈاکٹر اسرار احمد کے شاگردوں کا ایک حلقہ امریکہ میں مغرب کے ملحدانہ فکر پر فکر اقبال کے ابراہیمی پیشے سے ضرب لگا رہا ہے, جیسے حضرت ابراہیم نے سارے بت توڑے تھے. مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے زیر اہتمام اس سال محاضرات قرآنی میں اس گروپ کے گلے سرسبد باسط بلال کوشل آف دی یونیورسٹی آف ورجینیا یو وی اے, 11/13/2001 روزانہ شام کو 6:30 بجے قرآن آڈیٹوریم اتاتر بلاک نیو گارڈن ٹاؤن لاہور میں یہ اقبال اسلام اور 21ویں صدی کے جامع عنوان کے تحت بزبان انگریزی حسب ذیل 3 لیکچر دیں گے. وہ لیکچر میں بیان کر چکا ہوں. انگریزی میں کیوں ہے یہ میں چاہتا ہوں, ہمارے ہاں جو طبقہ مرعوب ہے انگریزیت سے اور مغربیت سے وہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اصل میں کام یہ کہ اب آپ اس کو خاص طور پر پہنچائیں, اس اطلاع کو ان لوگوں تک. یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اضافی بھی یہ ہیڈ بھی لے کے تو آپ کو ملی جائے, مل جائے. ویسے کل نوائے وقت میں اشتہار آ جائے گا, جنگ میں آ جائے گا, ڈان میں آ جائے گا, تو یہ اشتہار بھی ہم شائع کر رہے ہیں, پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں. لیکن آپ بھی اس کے داعی بن جائیے, پرچارک بن جائیے, مبلغ بن جائیے, وہ لوگ آئیں تاکہ یہ مغرب کا جو رعب ہمارے اوپر طاری ہے اس کے فکر کا اور فلسفے کا, اس کے نظریات کا, اس کا فسوق ٹوٹ جائے. اسلام کی دہشت ثانیہ کے خواہش مند اور علامہ اقبال کے عقیدت مند زیادہ سے زیادہ تعداد میں پابندی وقت کے ساتھ شریک ہو. خواتین کی بھی شرکت کے لیے اہتمام ہوگا. یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے. اتوار کے بارے میں ذرا نوٹ کر لیجئے, ایک پروگرام تو شام کو یہی ہوگا, صبح کو 10 بجے جو میرا درس قرآن ہوتا ہے وہ ہوگا, 11 بجے سوال جواب ریسرچ کے بجائے امریکہ ہی سے ہمارے ایک اور ساتھی ہیں ماہان مرزا, ان کی اردو میں تقریر ہوگی. ذرا غور کیجئے گا اس نوجوان کی گفتگو. وہ واقعتاً یہ ہے کہ یہ نوجوان کہ جو وہاں پر امریکہ میں رہ کر جو مسلمان ہوئے, مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. علامہ اقبال کا خود حال یہی ہے, یہ جب گئے تھے یہاں سے یورپ تو بلو بلبل کی شاعری کرتے ہوئے گئے تھے. یہ ملی شاعری جو ہے اس کے بیج جو ہے وہ تو پھوٹے ہیں در حقیقت. وہ 3 سال کا قیام جو تھا ان کا یورپ میں, اس کے بعد جو انہوں نے آ کر کیا ہے, تو اسی طریقے سے یہ ان کی بھی ایک تقریر ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اتوار کو یہ پروگرام 2 ہے, صبح بھی ہے شام کو بھی ہے. اب میں مجھے افسوس ہوگا اگر ہمارے قرآن آڈیٹوریم میں کوئی تل دھرنے کی جگہ باقی رہ گئی. میں نے آج اتنے اہتمام کے ساتھ آپ کے سامنے یہ سارا پس منظر رکھا ہے, پورا نقشہ رکھ دیا ہے. یہ 2 طرفہ ہمیں حملہ کرنا ہے اس نظام باطل پر, اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ استسقاء کا معاملہ اس وقت ہمارے لیے بہت اہم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ تو مسلمان کو ہر وقت کرنا چاہیے, لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے دعائے وقت میں تو خاص طور پر اشتہار بھی چھپ رہا ہے کہ علماء کرام جو ہے نماز استسقاء جو ہے وہ ادا کریں. تو استسقاء کی میں نے اس کی جو تحقیق کی ہے معلوم ہوا اس کے تین طریقے ہیں. ایک عام حالات میں بھی دعا کی جائے, وہ ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا سنتا ہے, خلوص کے ساتھ کی گئی ہو اور توبہ اس میں شامل ہو. آدمی کہہ چلے اللہ اب تک جو بھی خطا ہو گئی یہ معاف فرما دے, آئندہ تیرے کسی حکم کو نہیں توڑوں گا, اور پھر دعا کرے تو پھر یقیناً اس دعا کی تاثیر ہوگی. دوسرے یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر خطبہ جمعہ میں دعا کی جائے اور جمعے کی نماز فرض ادا ہونے کے بعد دعا کی جائے, یہ دوسرا طریقہ ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت کے سوال. تیسرا وہ ذرا مشکل کام ہے, وہ یہ ہے ایسا ہی نہیں کہ بس ابھی ہم اٹھے اور کھڑے ہو جائیں نماز پڑھ دیں. اس کے لیے تو یہ ہے کہ جنگل میں جانا, ذرا سفر کر کے نکلنا, اور یہ کہ اس کے لیے روزہ رکھا جائے, اس کے لیے واقعتاً خلوص قلب کے ساتھ توبہ کی جائے, پھر وہ دو رکعت نماز جو ہے وہ ادا کی جائے عیدین کی طرح پر. یہ اور اس پہ خاص ایک دعا ہے جس میں کہ حضور چادر کو الٹ دیتے تھے یا اپنے دستے مبارک جو ہے الٹے کر دیتے تھے, اس میں دعا کی جاتی ہے. بہرحال اللہ کرے کہ کوئی اس کا بھی اہتمام کرے, ہم بھی سوچیں گے اگر اس کے لیے ضرورت پیش آئی تو پھر اس کا اشتہار ہم شائع کر دیں گے. لیکن یہ کہ اس وقت آپ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا کیجیے. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. اللہم اسقنا, اللہم اسقنا, اللہم اسقنا. اے اللہ ہمیں پانی پلا دے. اے اللہ تیری زمین پیاسی ہے, تیرے درخت پیاسے ہیں, تیری مخلوق پیاسی ہے, تیرے حیوانات پیاسی ہے. اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا. اے اللہ باران رحمت نازل فرما. اے اللہ تعالی یا غیاث المستغیثین اغثنا, ہم پر باران رحمت کا نزول فرما. اللہم اسق عبادک, اے اللہ اپنے بندوں کو بھی پانی پلا. و بہائمک, اور اپنے حیوانات کو بھی. وانشر رحمتک, اور اپنی رحمت کا چادر پھیلا دے. وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ, اور یہ زمین جو مردہ ہوئی جا رہی ہے پروردگار اسے اثر نو زندگی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے شامت اعمال سے ہمیں اس کے نتائج سے بچا لے. اے اللہ ہم تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم تن من دھن تیرے دین کے لیے لگا دیں گے. اے اللہ اس ملک پاکستان کو بچا. اے اللہ اس ملک کے اندر ہمیں اسلام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.